سنیچر 16 ستمبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ لندن کے ناکام بم حملے کے بعد پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی۔ ایسے حملے کیسے روکے جائیں؟
ہمارے لوگ کیوں اتنی آسانی سے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، اس کا جب تک ہم جواب نہیں دیں گے میں سمجھتا ہوں سیکورٹی سے صرف اکیلے وہ کچھ کام نہیں کر پائیں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ گزشتہ روز لندن کی ٹرین میں بم رکھنے کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران اہم پیش رفت میں ایک 18 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ برطانیہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور اہم مقامات پر پولیس اور مسلح افواج کے دستے تعینات ہیں۔ سنیے سباناز کی زبانی۔
پارسنس گرین اسٹیشن پر ہونے والے اس حملے میں 29 افراد زخمی ہوئے تھے اور خاصی افراتفری پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد سے برطانیہ میں خطرے کا درجہ سب سے اونچا کر دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ فوری حملے کا خدشہ ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بم اس نے رکھوایا تھا۔ میٹروپولیٹن پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر مارک راولی نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا معمول ہے کہ وہ ہر حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، چاہے اس کا مرتکب افراد سے کوئی سابقہ تعلق ہو یا نہ ہو۔ پارسنس گرین اسٹیشن ایک دن بند رہنے کے بعد آج صبح دوبارہ مسافروں کے لیے کھول دیا گیا۔
جمہوریہ کانگو میں سیکیورٹی فورسز نے افریقی ملک برونڈی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 30 پناہ گزینوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہ فائرنگ اس وقت کی گئی جب یہ پناہ گزین جمہوریہ کانگو کی حکومت کی جانب سے انہیں ملک واپس بھیجنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جیل میں گھسنے کی کوشش کی جہاں 4 برونڈی پناہ گزین قید تھے۔ واضح رہے کہ 2015 سے اب تک ہزار برونڈی شہریوں نے ملک میں فسادات برپا ہونے کے بعد جمہوریہ کانگو نقل مکانی کی ہے۔ یہ فساد اس وقت شروع ہوئے تھے جب ملک کے صدر نے تیسری مرتبہ صدارت کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم اب برونڈی کی حکومت نے ملکی حالات کو پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے سازگار قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے ملک کے لیے جوہری اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے سی این اے کے مطابق ان کا مقصد امریکہ کے ساتھ عسکری طاقت میں توازن کا قیام ہے۔ سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
کم یونگ ان کا یہ بیان شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربے کے بعد سامنے آیا ہے جو جاپان کے اوپر سے گزرا تھا، اور یہ شمالی کوریا کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ کے سی این اے کے مطابق کم یونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ واضح طور پر بڑی طاقتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا بے انتہا پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود جوہری طاقت کے مقاصد کو حاصل کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کا مقصد امریکی حکمرانوں کو شمالی کوریا کے خلاف عسکری کارروائی کے بارے میں بات کرنے سے باز رکھنا ہے۔
بنگلہ دیش کی حکومت نے میانمار سے آنے والے 400,000 روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق بنگلہ دیش میں امدادی ادارے فوج کے تعاون سے آئندہ 10 روز میں نیا کیمپ بنائیں گے، جس میں 14,000 عارضی پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی۔ سنیے شجاع ملک کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے مطابق بنگلہ دیشی حکام یہاں ایک بڑے کیمپ کے قیام کی تیاری کے لیے علاقہ کلیئر کر رہے ہیں، جہاں تقریباً 80,000 روہنگیا مسلمان پناہ لے سکیں گے۔ دوسری جانب انڈونیشیا میں میانمار کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک ایک شہری نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو میانمار کے خلاف سخت قدم اٹھانا چاہیے۔
میانمار اور بنگلہ دیش کی حکومت کے درمیان روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر حالات کشیدہ ہیں۔ آج ڈھاکہ نے میانمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے، جس کا مقصد دستاویزات نہ رکھنے والے پناہ گزینوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کو محدود کرنا ہے۔ اس نئے قانون کی وجہ سے مقامی پولیس کیلیفورنیا میں موجود ان افراد سے پوچھ گچھ یا انہیں گرفتار نہیں کر سکے گی جن پر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کا شک ہوگا۔ اس قانون سے مقامی پولیس کا وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ تعاون بھی محدود ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ایسا ہی قانون امریکی ریاست الینوئس میں بھی منظور کیا گیا تھا۔ ادھر انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس نے بی جے پی کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں عوام کا رویہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آر ایس ایس نے حال ہی میں ایک 3 روزہ میٹنگ کا انعقاد کیا تھا جس میں پورے ملک سے سنگھ پریوار کی مختلف تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن میں زیر علاج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ ہر صورت مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے واپس جائیں گے۔ نامہ نگار اتھر کاظمی کے ساتھ ڈاکٹر عاصم کا خصوصی انٹرویو سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے ہمسایہ ملک میانمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، اس خبر کی تفصیل بھی سربین کا حصہ ہے۔ لیکن پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ گزشتہ روز لندن میں ہونے والے دھماکے کے تناظر میں مجموعی سیکیورٹی کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے۔ ٹرین میں بم رکھنے کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاروائی جاری ہے۔ جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے سرچ آپریشن کے دوران ایک 18 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے جنوب مغربی لندن کے علاقے میں ایک گھر پر چھاپہ بھی مارا ہے اور اس دوران ارد گرد کے مکانات خالی کرا لیے گئے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
گزشتہ روز لندن میں میٹرو ٹرین بم دھماکے کی کوشش کے بعد برطانیہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور اہم مقامات پر پولیس اور مسلح افواج کے دستے تعینات ہیں۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک اہم پیش رفت میں 18 سالہ مشتبہ افراد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ فرانس جانے والی ایک کشتی میں سوار ہونے والا تھا۔ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت پر وہ کافی مطمئن ہیں۔ پولیس کے مطابق میٹرو ٹرین سے ملنے والے دیسی ساختہ بم کے نمونوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور فنگر پرنٹ اور ڈی این اے کی مدد سے شواہد کا تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر دہشت گردی کے اس واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کی وزیر اعظم ٹیریزا مے سے بات کی اور دنیا بھر میں معصوم شہریوں کے خلاف ہونے والے حملوں کو روکنے اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
Our hearts and prayers go out to the people of London who suffered a vicious terrorist
attack. ہمارے دل اور ہمدردیاں لندن حملے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ میں نے برطانوی وزیر اعظم سے بات کی اور امریکہ کی جانب سے گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرہ ارض سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ میرا یقین کریں کہ انتہا پسندی کو جلد جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔
اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے امریکہ کی جانب سے رد عمل کا اظہار کچھ یوں کیا تھا۔
امریکہ لندن میں ہونے والے بزدلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جو اپنے معمول کے سفر پر تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
بتایا گیا ہے کہ دیسی ساختہ بم میٹرو ٹرین کی ایک بوگی میں رکھا ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق دھماکہ خیز مواد میں آگ لگ گئی تھی لیکن وہ صحیح طور پر پھٹ نہیں سکا تھا۔ اگر دھماکہ خیز مواد صحیح طرح سے پھٹتا تو اس سے ہلاکتیں ہو سکتی تھیں۔ ایما سٹیو بھی اس واقعے کے متاثرین میں شامل ہیں۔ انہوں نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا۔
ہر کوئی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں سیڑھیوں سے تھوڑا نیچے
نیچے اتری تو مزید آگے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ لوگوں کا بہت رش ہو گیا تھا اور لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ ایک خاتون حاملہ تھی، وہ بھی ہجوم میں دب گئی تھی۔ ایک بچہ شدید زخمی حالت میں چیخ رہا تھا، اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔
بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق پولیس اس حملے کی کڑیاں اسلامی شدت پسندی سے جوڑ رہی ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بم اس نے رکھوایا تھا، لیکن میٹروپولیٹن پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر مارک راولی نے کہا کہ دولت اسلامیہ کا وتیرہ ہے کہ وہ ہر حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، چاہے اس کا مرتکب افراد سے کوئی سابقہ تعلق ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں، البتہ غیر ضروری طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ روز لندن کی میٹرو ٹرین میں ہونے والے دھماکے میں تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو افراد معمولی زخمی تھے انہیں طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کا علاج جاری ہے۔
لندن میں ہونے والے ناکام حملے کی تفصیلات آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ مزید تفصیلات کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی بی بی سی کے کمیونٹی افیئرز کے اسپیشلسٹ ساجد اقبال سے، اور ان سے تازہ ترین صورتحال جاننا چاہیے۔
کل سے جب سے یہ حملہ ہوا تھا، ناکام حملہ، اس کے بعد سے ایک پولیس نے فوری طور پہ حرکت میں آئی اور انہوں نے ایک آپریشن، جس کو آپریشن ٹیمپرر کہا جا رہا ہے، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہے وہ صبح ہی جو کینٹ کا علاقہ ہے ڈوور، وہاں سے ایک 18 سالہ لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ گرفتاری بتایا جا رہا ہے کہ یہ کینٹ پولیس نے کی تھی، بعد میں مقامی تھانے میں رکھنے کے بعد انہیں اب مغربی لندن کے ایک تھانے میں منتقل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پولیس اس کو کافی اہم بتا رہی ہے، لیکن جو خطرے کا لیول ہے وہ ابھی بھی اس گرفتاری کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ کریٹیکلی رکھا گیا۔
اچھا ساجد اقبال صاحب، پولیس کا کیا کہنا ہے، سیکیورٹی فورسز کا کیا کہنا ہے اس کاروائی کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں؟
جی، پولیس نے جو ہے وہ اس کو کافی جو ہے اس پہ فوری طور پہ ایکشن میں آئی، اور اس کو کافی سیریس، حالانکہ یہ ایک ناکام حملہ تھا، جو ایکسپلوسیو ڈیوائس تھی وہ نہیں پھٹی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوری طور پہ بعد جو ہے وہ جو ایمرجنسی کوبرا کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو خطرے کی حد ہے اس کو امینٹ سے بڑھا کے کریٹیکل کر دیا گیا، اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو فوج کی جو ہے مدد ہے وہ بھی حاصل کی گئی۔ وہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے ہے، تاکہ جو سیکیورٹی پہ معمول پولیس فورس ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے انویسٹیگیشنز پہ لگایا جا سکے، تفتیش پہ لگایا جا سکے، جس چیز کو وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اہم ٹاسک قرار دے رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے، اور وہ مین پاور تبھی فری کی جا سکتی تھی جب سیکیورٹی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کے لیے فوج کی جو ہے وہ مدد انہیں حاصل ہوتی۔
اچھا یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 ماہ میں اگر دیکھا جائے تو مانچسٹر میں دہشت گرد حملہ ہوا، پھر یہاں لندن برج پر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو یہ واقعات اب اس میں تسلسل آ رہا ہے، بڑھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہاں کی گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ایسے حملوں کی روک تھام، ان کو روکنا، اور پھر ان کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟
بجا طور پہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس بہت بڑے چیلنج سے آگاہ تھیں، جیسے جیسے تبدیلی آ رہی تھی گراؤنڈ پہ سچویشن میں عراق اور شام میں، کہ آئیسس کی جو ہے اپنا ٹیریٹری ہے وہ سکڑ رہی تھی، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کا بلو بیک افیکٹ جو ہے وہ یورپ میں ہوگا، اس لیے وہ اسے بالکل جو ہے وہ اگنورنٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جیسے یورپ میں ایک دو اور بھی واقعات پچھلے دنوں ہوئے، اسپین میں ہوا، تو وہ اس کو روکا نہیں جا سکا۔ تو چیلنج جیسے فزیکلی لوجسٹیکلی یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی پچھلے مانچسٹر کے واقعے کے بعد جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے اس میں یہ بتایا گیا کہ 3,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو سرویلنس میں ہیں یہاں کی سیکیورٹی فورسز کو، جن کو وہ خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ جو پورا ڈیٹا بیس ہے وہ تو 23,000 से ज्यादा बताया जाता है।
अच्छा।
तो इसको सामने रख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो हर एक पे नजर रखें और हर एक कौन क्या कर रहा है उसको जो है वो बिल्कुल अपनी अपने जो उसकी निगरानी करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इससे मेरा ख्याल है आगाह है।
ये थे बीबीसी के कम्युनिटी अफेयर्स के स्पेशलिस्ट साजिद इकबाल, जिनका कहना था कि इस वाक़े के बाद बरतानिया की इमरजेंसी कोबरा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी के लिए फ़ौज से मदद लेने का फ़ैसला किया गया। साजिद इकबाल के बकौल ऐसे हमलों की रोकथाम बरतानवी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन वो इन चैलेंजेस से आगाह थे और 3,000 के करीब मुश्तबा लोगों की वो निगरानी भी कर रहे थे। इसी बारे में मैंने अब से कुछ देर पहले बर्मिंघम से रुकने पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के रहनुमा खालिद महमूद से बात की और इनसे पूछा कि इनके ख्याल में बरतानिया में ऐसे हमलों को रोकना किस हद तक मुमकिन है।
जी, मैं समझता हूँ कि मुमकिन है और मुमकिन तब हो सकता है कि जब हमारा खुद जो हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम सोसाइटी है यहाँ, वो इसको भी देखे, सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ पूरा तावन हो, पूरी सिविक सोसाइटी जो इकट्ठा मिलकर सिक्योरिटी सर्विसेज से, पुलिस से, जितनी भी हमारी अथॉरिटीज हैं, इकट्ठा मिलकर काम करें तो ये बात हो सकती है। क्योंकि किसी किसी को कहीं भी इल्म होगा कि ये लोग जो हैं वो कौन हैं, कहाँ से इनके तलाकात हैं, कहाँ रहते हैं, आखिर हमारी कम्युनिटी में ही रहते हैं ना, तो ये देखना पड़ेगा। और जो अब जो पहला जो एक अरेस्ट हुई है प्रोविजनली, उसकी उम्र 18 साल की है। तो वो ऑब्वियसली अगर है 18 साल का है और ही इज इन्वॉल्वड इन दिस, इसमें इन्वॉल्व है वो वो रेडिकलाइज कैसे हुआ है, क्या क्या उसने इस कम्युनिटी में क्या पाया है जिससे इसको इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो यहाँ तक के लोगों की जान ले सकता था। और आपको पता है कि ये ट्यूब जो थी वो सर्विस उसकी थी, सुबह की सर्विस थी, तो वो अक्सर इतनी बड़ी होती है कि उसे कहीं और एक आदमी को खड़ा होने की जगह नहीं मिलती। तो खुदा ना खास्ता अगर ये ठीक तरीके से अगर फट जाता, ये बम जो एक्सप्लोड होता, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती। तो अल्लाह का फजल ये हुआ कि उन्होंने ठीक प्रिपेयर नहीं किया और वो एक्सप्लोजन नहीं हुई। 17 बंदे कुछ जो हैं लोग जो हैं उनको जख्म हुए हैं, कोई बर्न्स हुई हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे हो कि इसमें कोई जानलेवा ऐसा कोई बात ना हो। पर ये जो बात है, आई थिंक इसमें बहुत सा जो मुश्किलें हैं वो करनी चाहिए, देखनी चाहिए। मैं
अच्छा खालिद महमूद साहब, ऐसे हमलों के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, जिस तरह टेल मामा के फिगर्स भी हैं, इस्लामोफोबिक अटैक्स, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पर मबनी जराइम हैं उनमें इजाफा होता है, एसिड अटैक्स में इजाफा होता है, तो इससे बरतानवी माशरा आपके ख्याल में कैसे निमट सकता है?
वो जो काफ़ी हद तक हम निमट रहे हैं, जो एसिड अटैक्स का मामला था वो तकरीबन वो उसका खात्मा हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस ने बड़ी तवज्जो की उस पर और वो एक किसी एक कौम पे नहीं था, किसी एक मजहब पे नहीं था, और काफ़ी लोग जो थे वो एक गैंग्स बनी हुई थी। तो कुछ ने किया है, वो डिफरेंट कम्यूनिटी से लोग थे वहाँ, उन्होंने जो किया है तो वो सिक्योरिटी सर्विस कुछ हद तक उसको कर सकती थी कुछ। अब ये मुश्किल ये है कि अब ये जो हो रहा है ये अरसे से हो रहा है और पिछले कोई 3 सालों से इनकी रफ्तार बढ़ी हुई है, यानी कि हमारे जो लोग हैं इनमें से और भी ज्यादा लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। और हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि सिक्योरिटी सर्विस अपना पूरा काम कर रही हैं और हमारा इसमें क्या रोल है, कम्युनिटी क्या रोल है, और कैसे हम इनको रोक सकते हैं, खुद अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास जो आगे पीछे लोग हैं उनका क्या हो रहा है, कैसे वो ब्रेन वॉश हो रहे हैं और क्यों हमारी कम्युनिटी सिर्फ हमारी कम्युनिटी में हो रहा है।
खालिद महमूद साहब, इस सिलसिले में आपने काफ़ी इस पे काम भी किया था, उन फिगर्स पे कि यहाँ से जो बरतानवी नौजवान हैं जो इराक और शाम गए और दौलत इस्लामिया के साथ उनमें जाके शामिल हो गए, उनके साथ फिर लड़े, उनमें से फिर कुछ वापस भी आए, तो अब क्या फिगर्स क्या हैं कि कितने बरतानवी नौजवान जो हैं वो इस वक्त भी उनके साथ ही हैं, लड़ रहे हैं वहाँ पर?
बस ये फिगर्स जो हैं इसमें तो मेरा काफ़ी इख्तलाफ है। जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो तो कहते हैं कि तकरीबन 800 के करीब लोग गए हुए हैं, मैं कहता हूँ कम से कम 3,000 से ज़्यादा गए हुए हैं। उसमें ये मुश्किल है कि हमारे कोई खास जो यहाँ से लोग निकलते हैं बॉर्डर कंट्रोल से, कोई रजिस्टर्ड फिगर्स नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम तवज्जो दे सकते हैं। تو اس لیے ہماری یہ پرابلم یہ یہاں ہے کہ گورنمنٹ کافی حد تک یہ اسیس نہیں کرے کتنے لوگ جا رہے ہیں کتنے واپس آ رہے ہیں. تو وہ بارڈر کنٹرول جب ٹھیک نہ ہوں تو تب یہ نہیں ٹھیک ہو پائے گا اور اصل ان کا حساب نہیں ہوگا. تو ہم کوشش کرنے کے ایک طریقے ٹھیک طریقے سے یہ کریں ہم.
تو خالد محمود صاحب, دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو اس سے آپ کے خیال میں انہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد تو شام اور عراق میں ان کے خلاف کاروائیوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا.
جی ہاں, اضافہ تو ہو رہا ہے, پر میں سمجھتا ہوں یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں نا, یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ صرف ہماری کمیونٹی میں یہ کیوں ہو رہا ہے. سیکورٹی سروس جہاں تک وہ پوری کوشش کر رہی ہیں, صرف ہماری کمیونٹی میں اتنا زیادہ کیوں یہ بڑھ رہا ہے؟ تو جب تک ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے, ہم نہیں دیکھ پائیں گے ہم میں خود کیا یہ ہمارے بچے کیوں اتنے آسانی سے یہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ کیوں اتنی آسانی سے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, اس کا جب تک ہم جواب نہیں دیں گے, میں سمجھتا ہوں سیکورٹی سروس صرف اکیلے وہ کچھ کام نہیں کر پائیں گے.
یہ تھے برمنگھم سے رکن پارلیمان خالد محمود. آج سیربین کا اہم موضوع لندن میں ہونے والا ناکام حملہ ہے. گزشتہ روز لندن میں ہونے والے دھماکے کے تناظر میں مجموعی سیکیورٹی کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے. ٹرین میں بم رکھنے کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاروائی جاری ہے. پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے سرچ آپریشن کے دوران ایک 18 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے. اس بارے میں ہم نے بات کی بی بی سی کے کمیونٹی افیئرز کے اسپیشلسٹ ساجد اقبال اور برطانیہ سے رکن پارلیمان خالد محمود سے. آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کا, جہاں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے روایتی گڑھ میں سخت مقابلے کا سامنا ہے. نون لیگ کی امیدوار کلثوم نواز جہاں ایک طرف اپنے روایتی سیاسی حریفوں کا سامنا کریں گی, وہیں انہیں نون لیگ کے ووٹ تقسیم کرنے والے عناصر کا بھی سامنا ہوگا. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
لاہور کا حلقہ این اے 120 گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ مانا جاتا ہے. جماعت کے روح رواں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کبھی یہاں سے انتخاب نہیں ہارے. آخری بار سن 2013 کے عام انتخابات میں جب وہ این اے 120 سے منتخب ہوئے تو ان کے اور ان کی حریف پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد کے درمیان ووٹوں کا فرق تقریباً 40,000 کا تھا. تاہم 4 سال بعد حالات مختلف نظر آتے ہیں. نون لیگ کو جیت کے لیے دوہرے چیلنج کا سامنا ہے. ایک طرف گزشتہ انتخابات میں ان کا سخت مقابلہ کرنے والی یاسمین راشد میدان میں ہیں, تو دوسری طرف نون لیگ کا روایتی ووٹ تقسیم کرنے کے لیے 2 نئے کھلاڑی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق روایتی طور پر دائیں بازو یا مذہبی جماعتوں کا تمام تر ووٹ اس سے قبل نون لیگ کو جاتا تھا. تاہم حالیہ انتخاب میں 2 مذہبی جماعتیں لبیک یا رسول اللہ اور ملی مسلم لیگ اپنے امیدوار میدان میں لائی ہیں یا ان کی حمایت کر رہی ہیں. اب ان کا ووٹ یقیناً نون لیگ کو نہیں ملے گا. تاہم اس ووٹ کی کل تعداد کتنی ہوگی اس کا اندازہ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب کے نتائج ہی سے معلوم ہو پائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ حلقہ میں ہونے والی انتخابی مہم اس مرتبہ یک طرفہ نظر نہیں آئی. تمام بڑی جماعتوں کے امیدواران نے جارحانہ مہم کا انعقاد کیا. اپنی علیل والدہ کے لیے انتخابی مہم جوہی کرنے والی مریم نواز کو بھی دن رات حلقہ میں جا کر لوگوں سے ملنا اور جلسہ جلوسوں کا انعقاد کرنا پڑا. نون لیگ کے لیے این اے 120 کا ضمنی انتخاب جیتنا دوہری اہمیت کا حامل ہے. اس سے نہ صرف ان کو اپنا زخم خوردہ سیاسی وقار کسی حد تک بحال کرنے کا موقع ملے گا, بلکہ یہ انتخاب موجودہ حالات میں ان کے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. حکمراں جماعت کو این اے 120 کی انتخابی مہم کے دوران بھی اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا رہا. جب رواں سال 28 جولائی کو سابق وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو نون لیگ نے این اے 120 سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا نام ضمنی انتخاب کے امیدوار کے لیے منتخب کیا. وجہ شاید یہ تھی کہ خاندانی نشست خاندان ہی میں رہے. تاہم بعد ازاں یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا اور بیگم کلثوم نواز نے شہباز شریف کی جگہ لے لی. وجہ یہ بتائی گئی کہ صوبہ پنجاب میں نون لیگ کی سیاست کو بچانے کے لیے شہباز شریف کا وہاں رہنا ضروری ہے. تاہم بیگم کلثوم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے ساتھ ہی نون لیگ میں اندرونی مسائل کی خبریں بھی سامنے آنے لگیں. کلثوم نواز علالت کے باعث علاج کی غرض سے لندن چلی گئیں اور اب تک واپس نہیں لوٹیں. نواز شریف بھی ان کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی این اے 120 میں انتخابی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی بیرون ملک چلے گئے اور تاحال واپس نہیں لوٹے. ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز نے بھی بیرون ملک ہونے کی وجہ سے مہم میں حصہ نہیں لیا، لہذا بیگم کلثوم نواز کی انتخابی مہم اکیلی ان کی صاحبزادی مریم نواز کو چلانا پڑی۔ وہ کس حد تک اپنی جماعت کو درپیش چیلنجز کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، یہ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب کے نتائج ہی بتا پائیں گے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
لندن میں زیر علاج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ ہر صورت مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے واپس جائیں گے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے ہمسایہ ملک میانمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز۔
ٹینس کے ڈیوس کپ ایشیا اوشیانا گروپ ٹو کے پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے فائنل میچوں کا آج دوسرا دن ہے، اور تھائی لینڈ نے پاکستان کو ڈبلز مقابلے میں شکست دے دی ہے۔ پاکستان کے محمد عابد اور شہزاد خان کو تھائی لینڈ کے پیئر سانچائی راٹی وٹانا اور سون چیٹ نے 2 گھنٹے 15 منٹ کے مقابلے کے بعد 6-4، 4-6، 1-6 اور 1-6 سے شکست دی۔ لیکن سیریز میں پاکستان کی 2-1 کی برتری برقرار ہے، کیونکہ گزشتہ روز پاکستان کے عقیل خان اور اسام الحق قریشی نے دونوں سنگلز میچ جیت لیے تھے۔ کل ڈیوس کپ مقابلوں کے آخری دن ریورس سنگلز مقابلے کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ ورلڈ 11 کے خلاف پاکستان کی جیت سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اعتماد سری لنکا کے خلاف ہونے والی سیریز میں کام آئے گا۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف ہونے والی کرکٹ سیریز کی تیاری کے لیے قومی تربیتی کیمپ کے لیے 18 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کیمپ پیر سے لاہور میں شروع ہوگا۔ سری لنکا اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ، 5 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز 28 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہی ہے۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان واحد T20 انٹرنیشنل آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں کھیلا جائے گا۔ ادھر انڈیا اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں کل چنئی میں 5 ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کھیلیں گی۔ فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی سنگاپور گراں پری سے قبل تیسری پریکٹس ریس میں ریڈ بل ٹیم کے ڈرائیور میکس ورسٹاپن نے سرفہرست ٹائمنگ دی، جبکہ پہلی اور دوسری ریس انہیں کے ٹیم میٹ ڈینیل ریکارڈو نے جیتی تھی۔ تاہم پوائنٹس ٹیبل پر مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن 238 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ فراری ڈرائیور سیباسٹین ویٹل اور ہیملٹن کے درمیان 3 پوائنٹس کا فرق ہے۔ فٹ بال میں انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیم ساؤتھ ہیمپٹن نے کرسٹل پیلس کو 1-0 سے ہرا دیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ ان کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید۔
گزشتہ روز لندن کی ٹرین میں بم رکھنے کے بعد کاروائیاں جاری ہیں. پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک 18 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. جمہوریہ کانگو میں سیکیورٹی فورسز نے افریقی ملک بروندی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 30 پناہ گزینوں کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے, جبکہ کئی افراد زخمی ہیں. شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے ملک کے لیے جوہری اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے میانمار سے آنے والے 4 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے ایک جامع منصوبے کے تحت نیا کیمپ بنانے کا اعلان کیا ہے. ڈھاکہ نے میانمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سامعین, سربین میں آگے چل کے آپ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سنیں گے. اس کے علاوہ نامہ نگار شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو بھی آپ سنیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کو کرپشن کے مختلف مقدمات کا سامنا ہے, لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مقدمات صرف سیاسی ہیں. سپریم کورٹ کے حکم کے تحت علاج کے لیے ڈاکٹر عاصم کو 1 ماہ کے لیے لندن جانے کی اجازت دی گئی. لندن میں ہمارے نامہ نگار اتھر کاظمی نے ڈاکٹر عاصم حسین سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وہ عدالت کی جانب سے دی جانے والی مدت کے اندر پاکستان واپس جائیں گے.
بالکل 100% پاکستان از مائی ہوم, وائی شوڈ آئی بی سکیئرڈ آف کورٹس, دے آر آل فیبریکیٹڈ کیسز. مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی ہیں. آئی ایم اے لٹل ڈسٹربڈ آن دیٹ, جب عدالتیں جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی لا کے تحت بنی ہوئی ہیں اور ان سے بڑے دے آر اسپیشلی مینٹ فار دیز کورٹس, تو وٹ میکس می سلائٹلی نروس, بٹ ادروائز آئی ہیو نو پرابلم.
اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی, تو کوئی سرٹن کمٹمنٹس لی آپ لوگوں سے, اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دے دی کوئی ایسی؟
آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی سچ تھنگ. میری کورٹوں سے ہوئی ہے, ہائی کورٹ سے ریفیوز ہوئی ہے, میری جو ہے سپریم کورٹ سے ہوئی ہے. جو ای سی ایل سے ہٹا ہوں اور ادھر آیا ہوں, دیٹ از آن دی سپریم کورٹس آرڈرز.
آپ کے اوپر جو کیسز بھی بنے یا جو کچھ بھی ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. پیپلز پارٹی کی اب تک جو کارکردگی آپ کی حکومت کی سندھ میں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟
مطمئن ہوں بھی اور مطمئن نہیں بھی ہوں. مطمئن دیکھیں, آپ کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ پورے پاکستان کو اکوموڈیٹ دے کرتا ہے. 4 انویژنس تو آپ کے سامنے ہیں کراچی کے. پاکستان بنا تو لوگ کراچی آئے, ایسٹ پاکستان ٹوٹا تو لوگ کراچی آئے, افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو افغانی کراچی آئے, اس کے علاوہ بلوچ, پٹھان, سرائیکی, پنجابی, دے آر اوپن ہومس. یہ اور کوئی اور ایتھنک گروپ جا کے کسی ایریا میں, کسی پروونس میں رہ کے تو دکھائے اتنی بڑی تعداد میں؟ لیٹس سی, مطلب کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس؟ کراچی ٹوڈے از دا لارجسٹ پشتون سٹی, لارجسٹ پشتون پاپولیشن دین اینی سٹی ان پشاور, ان فرنٹیئر. تو اس کی ایک یونیک حیثیت ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جی لوگ انفلکس ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے اور کراچی کا انفراسٹرکچر اس کو سسٹین کر لے, اٹ از ناٹ پاسبل. تو دس از اے بگ ٹاسک وچ دا سندھ گورنمنٹ الون کین ناٹ ڈو.
کراچی کی تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. انٹیریئر سندھ میں جو ابھی تک ہوئی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس طریقے سے جو فیسلٹیز ہیں, تھر کام بار بار سنتے ہیں کہ ہر سال بچے مر جاتے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے, چاہے کچھ بھی ہو, پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے تو دیٹ مینس دا پیپل آر ہیپی. اب یہ میڈیا اتنا ہائپ اپ کر دیتا ہے, آلریڈی تھر میں لوگ مرتے تھے, مطلب اٹ از not possible to do everything na.
آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اور عرصہ حکومت پیپلز پارٹی کی رہے گی تو سندھ میں چیزیں اور زیادہ امپروو ہوں گی؟
جتنا ٹائم رہے گی اتنی چیزیں بہتر ہوں گی.
اب آپ سیاست کریں گے یا آپ نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے؟
All I can say right now is کہ میں سیاست میں زیادہ کین نہیں ہوں, اور وہ بھی پاکستان کی سیاست.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین اطہر کاظمی سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان جائیں گے. پاکستان کے چاروں صوبوں کی بار کونسلز نے بین الصوبائی رابطہ کمیٹیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جن ججوں کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنسز ہیں ان کی سماعت فوری طور پر شروع کی جائے. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وکلاء کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک میں سب کا یکساں احتساب ہونا چاہیے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
تمام صوبوں اور اسلام آباد کی بار کونسلز کی بین الصوبائی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا. اجلاس میں رابطہ کمیٹیوں کے عہدیداروں نے شرکت کی. اجلاس کے بعد کوئٹہ پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے تو دوسرے اداروں میں احتساب کیوں نہیں ہو سکتا. وکلاء رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنسز کی سماعت فوری طور پر شروع کی جائے.
چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التواء کرپشن کے الزام ریفرنسز برخلاف جج صاحبان پر سماعت کی جائے اور ریفرنس کو 3 ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں متعلقہ بار کونسل کو نمائندگی دی جائے. آئین کے آرٹیکل 209 میں ترمیم کی جائے ورنہ وکلاء راست اقدام پر اٹھانے پر مجبور ہوں گی.
وکلاء نے جہاں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی فرد کو ملازمت نہ دی جائے، وہاں انہوں نے ججز کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت نہ دینے کا مطالبہ کیا.
چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان سے یہ ہاؤس مطالبہ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ بابت تقرری، جو کہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی ریٹائر جج کو نہیں لیا جائے گا، لیکن پاکستان بھر میں ریٹائر ججوں کو دوبارہ اپنے دوسری جگہوں پہ اڈاک بنیاد پر لیا جا رہا ہے.
بار کونسلز کے رہنماؤں نے موجودہ صورتحال میں وکلاء کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا.
یا اس متفقہ طور پر مرکزی و صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ملک کے موجودہ بدامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلاء کے تحفظ کا ٹھوس بندوبست کرے اور عدلیہ کو مساوی تحفظ فراہم کرے.
وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بار کونسل ایکٹ میں وکلاء کے خلاف کارروائی کا اختیار بار کونسل کو دیا گیا ہے. وکلاء رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ وکلاء کے خلاف کارروائی کا اختیار صرف بار کونسل کے پاس ہو. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بنگلہ دیش نے ہمسایہ ملک میانمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے. بنگلہ دیشی حکام نے بنگلہ دیش میں میانمار کے ایلچی کو طلب بھی کیا ہے. تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر.
بنگلہ دیشی حکومت نے میانمار سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ میانمار کے فوجی ہیلی کاپٹر اور ڈرونز گزشتہ 3 دن میں متعدد بار بنگلہ دیش کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. میانمار نے ان الزامات کی تردید کی ہے. بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ میانمار کا ایسا کرنا اشتعال انگیز ہے. دونوں ملکوں کے حالات روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر پہلے ہی کشیدہ ہیں. بنگلہ دیش میں حالیہ ہفتوں میں اب تک 4 لاکھ روہنگیا پناہ گزین ہمسایہ ملک میانمار سے سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش آئے ہیں. روہنگیا برادری کے کچھ دیہات مکمل طور پر نظر آتش کر دیے گئے ہیں. ادھر بنگلہ دیشی حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے امدادی کیمپ لگائیں گے. حکام کے مطابق بنگلہ دیش کے ضلع کاکس بازار میں فوج اور امدادی ٹیمیں 14,000 خیمے لگائیں گی اور ہر خیمے میں 6 خاندانوں کے رہنے کی جگہ ہوگی. کاکس بازار میں پہلے ہی بنگلہ دیشی ڈاکٹر اور کئی بین الاقوامی تنظیمیں روہنگیا خواتین اور بچوں کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں. یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے کچھ دن قبل برمی رہنما آنگ سانگ سوچی کو ایک ذاتی پیغام میں لکھا تھا کہ میانمار کو پناہ گزینوں کو واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. انہوں نے حالیہ تشدد کی لہر میں روہنگیا جنگجوؤں کے کردار کی بھی مذمت کی ہے. خیال رہے کہ آنگ سانگ سوچی کو رکھائن میں پرتشدد واقعات روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکامی پر ان کے مغربی حامیوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. میانمار کے حکام کا کہنا ہے کہ آنگ سانگ سوچی آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی. البتہ وہ 19 ستمبر کو ٹی وی پر قوم سے خطاب کریں گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی اسی روز منعقد ہوگا. میانمار کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ قومی مفاہمت اور امن کے بارے میں بات کریں گی. روہنگیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے، جبکہ برما کی حکومت کے مطابق وہ علاقے سے مزاحمتکاروں کو باہر نکال رہی ہے تاکہ عام شہریوں کا تحفظ کیا جا سکے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش کا کہنا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمان تباہ کن انسانی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے روہنگیا دیہات پر مبینہ حملے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں اور انہوں نے فوجی طاقت کا استعمال روکنے کا مطالبہ بھی کیا. واضح رہے کہ ریاست رکھائن میں تقریباً 10 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جبکہ 10,000 روہنگیا پہلے ہی بنگلہ دیش نقل مکانی کر چکے ہیں. میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں سے لڑ رہی ہے اور عام شہریوں کا نشانہ بنانے کی تردید کرتی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ سن رہے تھے غزنفر حیدر سے. یہی رپورٹ اس وقت بنگلہ دیش روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انہوں نے کیمپ بنانے کا اعلان کیا ہے. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے. آپ اگر اس خبر کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. اس کے علاوہ لندن دھماکہ, 18 سالہ مشتبہ شخص گرفتار, اور ڈاکٹر عاصم کا جو انٹرویو نامہ نگار اطہر کاظمی نے کیا تھا وہ بھی اس وقت ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. میرا ملک ہے, ہر حال میں پاکستان واپس جاؤں گا, یہ کہنا ہے ڈاکٹر عاصم کا. یہ خبر بھی آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وقار یونس اسلام آباد یونائٹڈ کے نئے ہیڈ کوچ, پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ہیڈ کوچ وقار یونس تیسری پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیڈ کوچ ہوں گے, یہ خبر بھی آپ کافی پڑھ رہے ہیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا.
حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کی ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس نے بی جے پی کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں عوام کا رویہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. آر ایس ایس نے حال میں ایک 3 روزہ میٹنگ کا انعقاد کیا تھا جس میں پورے ملک سے سنگھ پریوار کی مختلف تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی تھی. پارٹی کے صدر امت شاہ نے عوامی سطح پر کام کرنے والی ان تنظیموں کے نمائندوں کی رپورٹوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا ہے. اطلاعات کے مطابق آر ایس ایس نے پارٹی صدر کو بتایا ہے کہ اقتصادی سست روی, ملازمتیں ختم ہونے, نئے مواقع سمٹنے, بڑے نوٹوں پر پابندی لگانے کا منفی نتیجہ نکلنے اور کسانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی سے عام آدمی کا رویہ حکومت کے بارے میں بدل رہا ہے. وہ لوگ جو حکومت کے حامی ہیں اب ان پہلوؤں پر حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوالات کرنے لگے ہیں. نوٹوں پر پابندی کے فیصلے کو اس طرح مشتہر کیا گیا تھا جیسے اس قدم سے لاکھوں کروڑ روپے کے کالے دھن حکومت کی گرفت میں آ جائیں گے, اور حکومت کے بہت سے حامی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے انہیں براہ راست فائدہ پہنچے گا. اب اس قدم کی ناکامی کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ حکومت نے انہیں دھوکہ دیا ہے. مودی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں. ان 3 برس میں ملک کی معیشت مسلسل نیچے گئی ہے. رواں مالی سال کی پہلی سہمائی میں معیشت 3 برس میں سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی. آنے والی سہمائی میں یہ شرح اور بھی نیچے جانے کے واضح اشارے مل رہے ہیں. ملک کی برآمدات گھٹتی جا رہی ہیں, صنعتی پیداوار بڑھ نہیں رہی, حکومت نئی ملازمتیں نہیں بنا سکی, انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبے مشکلوں میں ہیں, زرعی شعبہ ایک بحران سے گزر رہا ہے. حکومت نے بینکوں میں جمع کی جانے والی رقوم پر شرح سود میں زبردست کمی کر دی ہے, لیکن بینک سے لیے جانے والے قرضوں کی شرح سود توقع کے برعکس گھٹ نہیں سکی. لاکھوں مکان تیار پڑے ہیں اور ان کا کوئی خریدار نہیں ہے. ملک کی کئی بڑی تعمیراتی کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں. مودی حکومت نے ان گزرے ہوئے 3 برسوں میں نعرے تو بہت دیے, لیکن عملی طور پر کسی بڑی تبدیلی کے لیے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے عام آدمی محسوس کر پاتا. مودی اور ان کی جماعت نے گزرے ہوئے برسوں میں اپنی حریف جماعتوں کو کرپٹ, نااہل اور ملک دشمن تک قرار دیا. انہوں نے خود کو عوام کے سامنے ایک ایسے مسیحا کے طور پر پیش کیا جو ملک کے تمام مسائل کو یکلخت حل کر دے گا. انہوں نے عوام کی توقعات اتنی بڑھا دیں کہ وہ ان سے سیاسی معجزے کی امیدیں کرنے لگی. آئندہ پارلیمانی انتخابات میں اب محض 2 برس باقی ہیں. مودی اور ان کے ساتھی امت شاہ آئندہ انتخابات کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں. گزرے ہوئے 3 برس میں حکومت نے آر ایس ایس کے ہندوتو کے نظریے پر عمل کیا. انڈیا کی سیاست میں ہندوتو اس وقت اپنے عروج پر ہے. یہ نظریہ حکومت کا رہنما اصول بنتا جا رہا تھا. اسے ملک کے کئی حلقوں سے زبردست حمایت بھی مل رہی تھی, لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ نفرت اور مذہبی تنگ نظری کی سیاست سے ملکوں کی تقدیریں تباہ ہو سکتی ہیں, سنور نہیں سکتی. عوام کا بھرم رفتہ رفتہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. مودی سیاست کے ایک تجربہ کار کھلاڑی ہیں. انہوں نے اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کی حرکت محسوس کر لی ہے. حال میں ان کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں نظر آئی ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں برما کے دورے میں رنگون میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مزار پر پھول چڑھائے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب وہ مغل بادشاہوں کو لٹیرے اور ظالم بتاتے تھے. جاپان کے وزیر اعظم جب احمد آباد آئے تو وہ انہیں 16ویں صدی کی مسجد دکھانے کے لیے لے گئے. کشمیر میں جہاں مسئلے کے حل کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہو رہا تھا, اب اچانک انسانیت اور مذاکرات کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. کابینہ میں نئے وزراء شامل کیے گئے ہیں اور کئی وزراء کے قلمدانوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. مدھیہ پردیش کے بعد اب کسانوں نے بی جے پی کے اقتدار والی دوسری ریاست راجستھان میں بھی مظاہرہ شروع کر دیا ہے. آئندہ چند دنوں میں آر ایس ایس سے وابستہ مزدور یونینیں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والی ہیں. صنعتی گھرانوں کی ملکیت والا انڈین میڈیا اب بھی اپوزیشن مخالف اور مودی کا حامی ہے, لیکن طویل عرصے تک یہ روش وزیراعظم کی اپنی مقبولیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. مودی کی مقبولیت اب بھی کافی حد تک برقرار ہے، لیکن صرف مودی کی مقبولیت آئندہ پارلیمانی انتخاب جیتنے کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی کی انتہائی مقبولیت کے باوجود بی جے پی 2004 میں شکست فاش سے دوچار ہوئی تھی۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
آپ نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو سن رہے تھے۔ یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ فرصت کے چند لمحات میسر آئے ہیں، ایک دفعہ پھر آتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں پاکستان کی نامور گلوکارہ مومینہ مستحسن کا انٹرویو، جو کل یہاں پہ بی بی سی اردو کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں آئیں، ان کا ہم نے تفصیلی انٹرویو کیا، جن میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا ریلیز ہونے والا نیا گانا دھوم تانا شاید کمرشلی تو ان کے دیگر گانوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب نہ ہو، لیکن یہ ان کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوم تانا کا مطلب ہے سرکل آف لائف، تو جو بھی یہ گانا سنے گا وہ اسے محسوس کرے گا۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے بالی ووڈ کی خبروں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کہہ دوں تمہیں یا چپ رہوں، دل میں میرے آج کیا ہے، جو بولو تو جانو، گرو تم کو مانو، چلو یہ بھی وعدہ ہے۔
آج کل اجے دیوگن اور عمران ہاشمی کا دل خوشی سے جھوم رہا ہے، کیوں نہ ہو، ان کی فلم بادشاہوں نے باکس آفس پر دھمال جو مچایا ہے۔ اجے دیوگن تو پہلے بھی 100 کروڑ کے کلب میں انٹر ہو چکے ہیں، لیکن عمران ہاشمی، جی انہیں کافی عرصے بعد یہ خوشی ملی ہے، کیوں عمران صاحب، کیسا لگ رہا ہے؟
You know, it's always nice when you work on a film for almost a year, and for the director and the writers 2 years, getting this kind of appreciation, the target audience, everyone is loving it, and these collections in these times, in the lull period in our industry, is no easy feat. So I'm just happy that everyone is being appreciated for their work in the film, and our hard work has paid off.
Kaho na kaho, ye aake bolti hai, o sanam, o mere sanam,
بولنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو چلیں میرے ساتھ بالی ووڈ کے گلیاروں میں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ گرم دھرم پاجی کے صاحبزادے بابی دیول پوسٹر بوائے کے بعد کہاں ہیں۔
جی ہاں، میں ہوں خلنائک۔
اور بالی ووڈ کے خلنائک سنجے دت اب دکھیں گے ایک نئے روپ میں۔ سنجے دت اب فلم بھومی سے فلموں میں واپسی کر رہے ہیں۔
ایک لڑکی کا مائکا ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، پر گھر کا ہوتا ہے پاپا۔
فلم میں ان کا کردار کافی انٹینس ہے، تو بابا فلم کو لے کر کیا نروس ہیں آپ؟
نہیں، نروس تو فیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک میرے حساب سے کہ ٹریلر اپریشیٹ ہوا ہے،
और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को, तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद आए। मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई। ये एक कमर्शियल पिक्चर है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है विद अ मैसेज।
वैसे फिल्म भूमि और श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर के दरमियान कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही फिल्में अगले हफ्ते एक साथ रिलीज हो रही हैं। यूँ तो पिछले हफ्ते भी एक फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी पोस्टर बॉय, जिसमें सनी और बॉबी देओल के साथ श्रियास तालपड़े भी थे। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, तो बॉबी भाई ये क्या हुआ?
एक्चुअली कहानी ऐसी है, कितने साल हो गए मैंने कोई फिल्म नहीं की। आई वाज वेटिंग फॉर सम गुड सब्जेक्ट टू कम माय वे, काफी लोगों से मिलते रहते थे लेकिन कभी कहानी इतनी, इसमें सब्सटेंस कैरेक्टराइजेशन मिसिंग होते थे। फिर जब श्रेयस ये लेकर आया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला यार पहले तो मुझे एक छोटे शहर का एक स्कूल टीचर बना रहा है, ऊपर से शुद्ध हिंदी। फिर मैं उसको कहा कि इतनी वर्कशॉप करनी पड़ेगी, ये सब मेहनत की मैंने।
इसके बाद आपकी कोई फिल्म आई थी और वो भी फ्लॉप, तो आप बॉलीवुड को नहीं भाए या बॉलीवुड आपको नहीं भाया?
I'm still there. When I go out, people love me. They have everywhere I go. कहाँ हैं आप छुपे हुए, क्यों नहीं आते स्क्रीन पर? तो इतना तो कॉन्फिडेंस है कि लोग चाहते हैं मुझे देखना। ये अलग बात है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन वो सब बदल जाता है अपने आप। जब आप पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव बनते हो तो रिएक्शन ही वैसे पॉजिटिव मिलते।
आप कहेंगे कि अचानक ये गाना क्यों लगाया? दरअसल ये गाना सुनकर मुझे आयुष्मान खुराना की याद आ जाती है, क्योंकि उनके ज्यादातर गानों में पानी का ही तो जिक्र होता है। यकीन नहीं आता, खुद ही सुन लीजिए।
पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो अंजू रुड़दे जदों अंबरा बरसया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई।
तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे अदाकार और सिंगर आयुष्मान खुराना की।
मैं खोया तो ढूंढने आई हो, चुपके से एक ख्वाब में जाई हो, होठों की सद से मुझे बुलाइयो, आँखों से फिर सब कह जाइयो।
चंडीगढ़ के आयुष्मान खुराना ने 17 साल की उम्र से ही अपने करियर का आगाज कर दिया था। 2002 में एक म्यूजिकल चैनल के रियलिटी शो में आए, रेडियो जॉकी बने, फिर एमटीवी के वीडियो जॉकी बने, कुछ स्पोर्ट्स चैनल के लिए एंकरिंग भी की और 2012 में उनकी पहली फिल्म आई। शुरजीत सरकार की फिल्म विकी डोनर ने आयुष्मान खुराना को इंडस्ट्री में पहली पहचान दी, तो अपनी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में क्या कहेंगे?
मुझे लगता है थिएटर से शुरुआत हुई, वो एमेच्योर लेवल पे किया मैंने कॉलेज लेवल पे, उसके बाद रेडियो किया, फिर टेलीविजन, वीजेइंग, एंकरिंग। आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ थिएटर, रेडियो एंड एंकरिंग कैन मेक मी अ गुड एक्टर, ये मेरा मानना है। और देखते हैं क्या होता है। जब मैं थिएटर करता था नुक्कड़ बैठ के चाय पीता था, जब मैं रेडियो करता था तब मेकअप नहीं करना पड़ता था, शॉर्ट्स पहन के चप्पल पहन के आप शो कर सकते थे, और जब मैं एंकरिंग करता था देन यू हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ। आप आयुष्मान है, कोई कैरेक्टर नहीं है। जो भी मैंने किया बहुत एंजॉय करके किया, इनफैक्ट विकी डोनर में विकी का किरदार भी बहुत मजा लेके किया मैंने।
विकी डोनर के बाद आयुष्मान की कई फिल्में आईं, जिनमें नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाई जादे शामिल हैं। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी।
तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ
तुझे रोज जरा सा तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा।
2015 में हुई पटेकर के साथ आयुष्मान की फिल्म दम लगाकर हाइशा ने उन्हें एक बार फिर कामयाबी दिलवाई। तो फिल्म में किस तरह सिलेक्ट करते हैं आप?
स्क्रिप्ट काफी इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा डायरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप टेलीविजन में कुछ भी कर सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, लोगों का मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक। सो आई थिंक सुजीत सरकार काफी क्रेडिबल डायरेक्टर है और ये सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव है, स्पर्म डोनेशन का। इसको काफी मैच्योरली हैंडल किया है सुजीत सरकार ने।
साडे गले आ जा सानू जान वालिए, साडे गले आ जा सानू जान वालिए, तेनु हो
दम लगाकर हाइशा के बाद 2017 में मेरी प्यारी बिंदु और बरेली की बर्फी के बाद शुभ मंगल सावधान पर लोगों का मिक्स रिएक्शन रहा। हालांकि आयुष्मान के ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर आप में सलाहियतें हैं तो फिल्मी खानदान से ताल्लुक कोई माने नहीं रखता।
ऐसा आई थिंक दिस इज द बेस्ट फेस टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां पर आउटसाइडर्स को वेलकम किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, इट वॉज ड्रिवन बाई नेपोटिज्म, सिर्फ फिल्मी फैमिलीज के बच्चे आ पाते थे फिल्म में, बट ऐसा अब नहीं है। इफ यू आर रियली टैलेंटेड, इफ यू आर गुड ऑन टेलीविजन, देन यू कैन इजीली मेक दैट ट्रांजिशन इनटू फिल्म्स।
और अब एक नजर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों पर। इस हफ्ते दो फिल्में आई हैं, कंगना रनावत की फिल्म सिमरन।
आई हैव पेरेंट्स।
एक तो लड़की हो, वो भी डिवोर्स है, क्यों चाहिए तुम्हें घर? बॉयफ्रेंड्स को बुलाने के लिए?
हाँ, बुलाऊंगी मैं बॉयफ्रेंड्स।
और फरहान अख्तर की लखनऊ सेंट्रल।
इसने क्या किया है?
मर्डर किया है इस बाले
को।
इस हाई प्रोफाइल केस में फांसी ही जस्टिस है सर।
वेलकम टू लखनऊ।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी दोनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो अर्णब, पहले सिमरन की बात कर ले।
एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि रंजीत तिवारी ने एक अच्छी रोमांच से भरी हुई एक मनमोहक फिल्म बनाने की कोशिश की है। कंगना रनौत एक आजकल के दौर में हीरो हैं। इससे पहले हमने ना तो करिश्मा या करीना या इवन दीपिका पादुकोण को इस तरह के कैरेक्टर में नहीं देखा कि पूरी फिल्म उन्होंने अपने कंधे पे चढ़ा के और निभाई हो। यहाँ पे कंगना रनौत क्योंकि एक इस तरह की बैकग्राउंड की हैं, जो एक अच्छी अभिनेत्री हैं और कोशिश करती हैं, और जो भी उन्होंने फिल्में करी उन्होंने अपना लोहा जमा लिया है। मुझे सिमरन अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कहानी थोड़ी और अगर बढ़ती आगे सेकेंड हाफ में तो और अच्छी फिल्म सकती थी। बहरहाल सिमरन को मैं 5 में से 3 दूंगा।
लखनऊ सेंट्रल कैसी लगी आपको?
ऐसी मिलती जुलती कहानी हमने कैदी बैंड में भी देखी थी हाल ही में, 1 महीना पहले ही, लेकिन लखनऊ सेंट्रल उससे बेहतर फिल्म है। एज एन एक्टर वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले करा है वो अपनी उम्र से ज्यादा का है। अब वो वक्त आ गया है कि लोग अपने ही उम्र के कैरेक्टर्स प्ले करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत डिमांडिंग हो गई है। इस वजह से मुझे लगता है फरहान अख्तर हो चाहे शाहरुख खान हो, अपनी ही उम्र के साथ उनको न्याय करना चाहिए, उसी तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए जो उनको सूट करें।
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा आपको हमें जरूर लिखिएगा। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
ओए 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 सिमरन, अल्लड़ सी सिमरन, ओ ना जाने तू चली रे कहां।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
इसी के साथ सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे हुसैन अस्करी, प्रोड्यूसर थे अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर और इस्लामाबाद में स्टूडियो मैनेजर समेत आदिल शाजेब को इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ फरज जावेद।
گزشتہ روز لندن کی ٹرین میں بم رکھنے کے بعد پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں. پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک 18 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. جمہوریہ کانگو میں سیکیورٹی فورسز نے افریقی ملک برونڈی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 30 پناہ گزینوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. ملائیشیا میں پولیس نے ایک اسلامی اسکول کو آگ لگانے کے الزام میں نوجوانوں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے. آگ سے 21 طلباء ہلاک ہوئے تھے. شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے ملک کے لیے جوہری اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے میانمار سے تعلق رکھنے والے 4 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے ایک جامع منصوبے کے تحت نیا کیمپ بنانے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.